الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج سورہ حج کے بارے میں چند باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں. سورہ حج کے بارے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ مفسرین کے درمیان یہ گفتگو چلتی ہے کہ آیا یہ سورت مدنی ہے یا یہ سورت مکی ہے. مکے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال رہے اور مدینے میں 10 سال رہے, 10 اور 13 23 سال. اور ہم بہار جو کچھ دیکھ رہے ہیں اس پورے کائنات میں, اس پوری کرے عرض پر, وہ 13 سال کی کوششوں کا نتیجہ, 23 سال کی کوششوں, 23 سال میں 3/3 عرب پر اسلام کا پھریرا لہرانے لگا تھا. ہم صدیوں میں بھی نہ کر سکے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال میں کر دکھایا. وہ کیسے کر سکتے ہیں, ان کے ادنا امتی ہیں. تو بعض لوگوں نے اس کو مکی لکھا, بعض لوگوں نے مدنی لکھا, لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس کا بڑا حصہ, شروع کا ایک حصہ مکے میں نازل ہوا, جیسا کہ خود اس کے مضامین سے محسوس اور ہوتا ہے اور معلوم ہوتا ہے. البتہ اس کا آخری حصہ جا کر مدینے میں نازل ہوا, مدینے کے بالکل ابتدائی دور میں. بات یہ ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے صحابہ کرام کو اور رسول اللہ کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا تو یہ لوگ بے کسی اور بے بسی کے عالم میں مدینے چلے تو گئے, لیکن وہاں جب پہنچے تو انہیں مکہ یاد آتا رہا. فطری بات ہے, بالکل فطری بات ہے کہ اپنا وطن یاد آتا رہا. خاص طور پر جب حج کا زمانہ آیا تو حج بہت خاص عبادت تھی ان کے لیے, بڑے شغف سے حج کرتے تھے. تو یہ صحابہ کرام اس غم میں اور اس فکر میں بھی تھے, اس غم اور اس فکر میں بھی کوشش تھے, پریشان تھے کہ ان لوگوں نے حج سے بھی ہمیں محروم کر دیا, بیت اللہ کو دیکھنے سے بھی محروم کر دیا. یہ غم انہیں کھایا جا رہا تھا اور دل ہی دل میں یہ سوچ رہے تھے کہ اللہ تعالی اگر اجازت دے دے ہمیں ان سے جنگ کرنے کی تو لڑ بھڑ کر ہم کم از کم حج تو کر لیا کریں. یہ ایک تمنا تھی. اس تمنا کا جواب اللہ تعالی نے یہ دیا کہ اسی صورت میں اللہ تعالی نے ایک آیت نازل فرمائی, اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. اللہ نے اب اجازت دے دی ہے اس بات کی کہ وہ قتال کریں کفار سے اس وجہ سے کہ ان پر بڑا ظلم کیا گیا ہے. تو قتال کی آیتیں اس صورت میں نازل ہوئیں اور اجازت دی گئی اس صورت میں مسلمانوں کو جہاد کی. لیکن یاد رکھیے کہ جہاد کی اجازت اس قوم کو دی جاتی ہے, اس وقت دی جاتی ہے جب وہ پورے طور پر ذہن و فکر سے, جذبات سے جہاد کے لیے تیار ہوں اور تمنا کر رہے ہوں کہ کاش ہمیں موقع ملے. اور جو یہ سوچتے ہوں, بچ بچ کر رہنا چاہتے ہوں, یہ سوچتے ہوں کہ آرام و آسائش ملی ہوئی تھی اس کو کیوں خراب کریں, کباب میں ہڈی کیوں ڈالیں, اس فکر میں جب رہتے ہوں, جو دو کانٹے چبانے کے لیے بھی تیار نہ ہوں, ان کو اجازت دے دیں تو کیا اور اجازت نہ دیں تو کیا. عام طور پر ہم اس دور میں اسی ٹائپ کے لوگ ہیں جن کا ذکر قرآن نے اس سورت میں کیا ہے. اس سورت میں قرآن نے بیان کیا کہ کچھ لوگ ہیں جو کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کی بندگی کرتے ہیں, بالکل کنارے پر, کہ ذرا سی کوئی مصیبت آئے اور ذرا سا کوئی کانٹا چبھے ادھر تو پھر لوٹ آئیں. یہ کنارے پر جو لوگ کام کرتے ہیں یہ کسی مصرف کے نہیں ہوتے, یا تو آدمی ادھر ہو اور یا اگر قبول کیا ہے تو جرات, ہمت اور حوصلے کے ساتھ قبول کرے اور پھر اس راہ میں جو قربانیاں بھی دینی پڑیں اس کے لیے ذہن و فکر ہو, جسم تیار ہو. یہ نشست کیسی ہے راہ میں, تیرے ذوق سفر کو کیا ہوا؟ یہ نشست کیسی ہے راہ میں, تیرے ذوق سفر کو کیا ہوا؟ ابھی چار کانٹے چبھے نہیں کہ ارادے سارے بدل گئے. بات یہ ہے کہ جو لوگ اسلام کی خاطر, دین کی خاطر چار کانٹے برداشت نہ کر سکیں, صبر نہ کر سکیں اور صرف عافیت اور آرام کی تلاشی میں رہتے ہوں, ان کا کوئی مقام نہیں ہے سوسائٹی میں بھی, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کسی مقصد کی خاطر جو جانیں قربان کر سکتے ہوں, جان لڑا سکتے ہوں, انہی کا کوئی کارنامہ دنیا میں ہوتا ہے. اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک مثال سے سمجھیے. دنیا میں عام طور پر لوگ وہ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں بھائی حالات ایسے ہیں, ایسا ہے ایسا ہے, یہاں کا قانون ایسا ہے, وہاں کے ضابطے یہ ہیں, حالات یوں ہیں, پریشانیاں یوں ہیں, حالات بڑے سنگین ہیں, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ایسے سوچنے والوں کا کوئی کارنامہ تاریخ میں آج تک کبھی نہیں آیا, کوئی کارنامہ انہوں نے انجام نہیں دیا. کارنامہ وہ لوگ انجام دیتے ہیں جو یہ نہیں سوچتے ہیں کہ حالات کیا ہیں, یہ نہیں سوچتے ہیں کہ پریشانیاں کیا ہیں, یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ضابطے کیا ہیں, جو یوں سوچتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے, جو یہ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے اور اس کے لیے کوششیں اور کاوشیں کرتے ہوں, کیا ہے پر سوچنے والے کچھ کام نہیں کر سکتے. کیا ہونا چاہیے اس کی فکر میں جو رہتے ہیں ان کا کوئی کارنامہ دنیا میں ہوتا ہے. اور یہ بات دل میں جب بیٹھتی ہے, یہ جذبات جب پیدا ہوتے ہیں, جب عقائد اسلام پر پختہ یقین ہو. تو اللہ تعالیٰ نے شروع یہاں سے بات کی ہے, یا ایھا الناس, اے انسانوں, اتقوا ربکم, ڈرو اپنے رب سے, اپنے رب کا خوف رکھو دل میں. یہ ساری باتیں جو کرتے ہو کہ یہ خوف ہے, یہ خطرہ ہے, وہ خطرہ ہے, یہ پریشانی ہے, وہ خطرہ ہے, ادھر سے خطرہ ادھر سے خطرہ ادھر سے خطرہ, ادھر سے خوف ادھر سے خوف, یہ سب اس لیے ہے کہ خدا کا خوف نہیں. اتقوا ربکم, ڈرو اپنے رب سے. اس سے ڈرنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ ساری کائنات تو اس کی چٹکی میں ہے, حالات تو اس کے قبضے میں ہیں, دنیا کدھر جائے کیا ہو یہاں, یہ تو منصوبے وہ بناتا ہے. تو جو منصوبے بنا رہا ہے, جس کے قبضے میں حالات ہیں, اس کا خوف نہ ہو تو ظاہر دل میں ہزاروں خوف بیٹھیں گے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اور اس کا خوف کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ وہ آخرت کا دن جو آنے والا ہے اس سے تم لوگ غافل ہو. اگر یہ ذہن میں رہے کہ ایک دن خدا کے دربار میں پہنچ کر پوری زندگی کا ہمیں حساب دینا ہے, جو پونجی اللہ نے دی تھی اس کا وہ حساب لے گا اور ہمیں بتانا ہوگا کہ اللہ تو نے جسم دیا تھا ہم نے یہ کام اس سے لیا, اے اللہ تو نے دولت دی تھی ہم نے یہ کام اس سے لیا, اے اللہ تو نے توانائیاں دی تھیں ہم نے یہ کام لیا, اے اللہ تو نے صلاحیتیں دی تھیں ہم نے یہ کام لیا, اور اس کی تیاری جو نہ کر رہا ہو, اسے فکر ہی نہ ہو, اس کی فکر کا سارا ماحصل یہ ہو کہ میں صبح سے شام تک محنت کروں، آرام سے کھا لوں، آرام سے پی لوں، آرام سے سو جاؤں، اللہ اللہ خیر صلاح، موت کا وقت جب آئے تو بغیر ارادے کے چلا جاؤں. ارادہ نہیں ہوتا اس کا کہ جانے کو، ارادہ تو اس کا ہوتا ہے جس نے کچھ کر کے دکھایا ہو. اس لیے یہود کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کر سکتے، کبھی موت کے لیے تیار نہیں ہو سکتے، بلکہ ان میں سے ایک ایک یود احدہم، ان میں سے ایک ایک یہ سوچتا ہے کہ کاش ہزار سال کی میری عمر ہوتی، مجھے مرنا نہ پڑتا، موت نہ آتی مجھے. یہ یہود کے ہر ہر فرد کا کی خواہش ہے. قرآن میں ہے یود احدہم لو یعمر الف سنہ، آگے اللہ تعالیٰ نے کہا وما ہو مزحزحی من العذاب یعمر، لیکن اگر یہ ایک ہزار سال کی عمر پا بھی لیں تو کیا پھر نہیں مریں گے؟ موت تو پھر بھی آئے گی، اور جب موت پھر آئے گی تو پھر وہ عذاب رکھا ہوا ہے ان کے لیے، اس لیے کہ انہوں نے تو کوئی ایسے کام کیے نہیں ہیں جو وہاں بھیجے ہوں انہوں نے آگے، اور اس کی امید میں اور اس کے تمنا میں یہ چاہتے ہوں کہ اللہ سے ملاقات ہو جائے. تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، لوگوں اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ قیامت کا زلزلہ بہت جھنجھوڑ دینے والا زلزلہ ہے، بہت بڑی چیز ہے، بہت سخت چیز ہے. یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن وہ دن نمودار ہوگا، قیامت کا دن قائم ہوگا، تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول گئی ہے، اسے ہوش نہیں رہے گا کہ دودھ پینے والے بچوں کو دودھ پلا سکے. وَتَذَرُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور جس عورت کو بھی حمل ہے وہ اپنا حمل ڈر کی وجہ سے گرا دے گی. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، اور تم ہر ایک انسان کو ایسا دیکھو گے کہ وہ مدہوش ہے، نشے میں ہے. وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، حالانکہ مدہوش نہیں ہے، ولكن عذاب الله شدید، بلکہ اللہ کا عذاب ہی بہت شدید ہے، اس کے خوف سے، اس کے خطرے سے ہر آدمی مدہوش ہوگا. اپنی اپنی پڑی ہوگی، اپنی زندگی اور اپنے بارے میں لگا ہوا ہوگا، سوچ میں لگا ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا آغاز کیا ہے، اور یہ بالکل مدنی سورت کا انداز ہے، مدنی مکی انداز ہے. مکی سورتوں میں اللہ تعالیٰ نے آخرت، توحید، قیامت، رسالت، بھلائی، انسانوں کی خیر، غریبوں کی خیرخائی، ان موضوعات پر گفتگویں کی ہیں مکی زندگی. اس کے بعد جیسا کہ میں کہہ رہا تھا، آگے اللہ تعالیٰ نے پھر دلیلیں دی ہیں قیامت کی، اور وقت زیادہ صرف ہو جائے گا، ہیں بہت مزیدار دلیلیں. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان انکار کر رہا ہے کہ آخرت کیسے ہوگی، جب مر جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، تو فرمایا کہ حمل میں جو نطفہ قرار پاتا ہے وہ تو اتنی باریک چیز ہے کہ نظر بھی نہیں آتی. اس تین پردوں میں جو خدا عدم سے وجود میں لاتا ہے جیتے جاگتے انسان کو تمام صلاحیتوں کے ساتھ، اس کی ذات سے کیا یہ امید نہیں کر سکتے کہ جسے ایک بار پیدا کر چکا ہے وہ اسے دوبارہ اٹھا دے؟ زیادہ مشکل کام تو وہ تھا پہلا پیدا کرنا، اور پہلے پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ اگر ہے وہ کر سکتا ہے تو دوبارہ کیوں نہیں اٹھا سکتا اسے؟ پھر ایک مثال بھی ہے کہ تم نے کبھی دیکھا کہ برسات سے پہلے پوری زمین بنجر ہوتی ہے، خشک ہوتی ہے، دور دور تک کہیں کوئی پودا، کوئی ہریالی نظر نہیں آتی، کوئی پتی نظر نہیں آتی. اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے اور لہلا اٹھتی ہے زمین. یہ کون ہے پیدا کرنے والا؟ یہ کون ہے لہلاتی فصل پیدا کرنے والا؟ جو زمین سے یہ فصلیں پیدا کر سکتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ انسان کو بھی زمین سے زندہ اٹھا سکتا ہے. وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہی ہے جو میت کو دوبارہ زندہ کرے گا اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، وہ قیامت آ کر رہے گی اس میں ذرہ شک نہیں. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور اللہ تعالیٰ لازماً اٹھائے گا ہر اس انسان کو جو آج قبر میں پڑا ہوا ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے وہی بات عرض کی فرمائی ہے جو میں ابھی عرض کر رہا تھا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور انسان بہت سے وہ ہیں انسانوں میں سے جو عبادت تو اللہ کی کرنا چاہتے ہیں لیکن کنارے کھڑے ہو کر کرنا چاہتے ہیں، علا حرف کنارے پر کھڑے ہو کر کرنا چاہتے ہیں. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْر اطمان نبی، اگر انہیں بھلائی پہنچے، خیر ہی خیر ہو، عافیت ہی عافیت ہو، آرام ہی آرام ہو، سکون ہی سکون ہو، اطمان نبی تو بڑے مطمئن رہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے، بڑے آرام سے سکون سے ہر چیز مل رہی ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر ذرا کوئی فتنہ برپا ہو جائے، ذرا کوئی مصیبت آ جائے، انقلب علی وجہی، تو لوٹ جاتے ہیں پیچھے کی طرف کو اور کہتے ہیں کہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں پریشانیوں میں ڈالا ہے، حالانکہ کرنے والا سب اللہ ہے، کوئی دوسرا نہیں کرتا، کراتا ہے وہ کسی سے اور اس کی مصلحت ہوتی ہے کیا کرائے کیا نہ کرائے، یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. لیکن آدمی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جس دین کو اس نے اپنایا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ کو جتنی محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی کسی دوسرے انسان سے ہو سکتی ہے، کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، بے پناہ محبت تھی. لیکن دین کی راہ میں جو تکلیفیں، جو اذیتیں، جو مصیبتیں انہوں نے جھیلی، اس کا عشر عشیر پر بھی ہم پر پڑ جائے تو کبھی اس راہ ارادہ ہی نہ کریں. تو یہ بات سوچنا کہ کوئی مصیبت آئے ہی نہیں، کوئی تکلیف آئے ہی نہیں، کوئی پریشانی نہ ہو، آرام ہی آرام سے گزرتی رہے، یہ بات مومن کے لیے جائز نہیں ہے. مومن کو سوچنا چاہیے، یہ تو الگ بات ہے وہ یہ دعا کرے کہ اللہ کسی آزمائش میں نہ ڈالنا، جیسے کہ ہم نے ابھی دعا کی، اور اے اللہ کسی ایسی آزمائش میں نہ ڈالنا ہرگز جس کی سکت ہم میں نہ ہو، برداشت نہ کر سکیں، یہ تو دعا کرنی چاہیے. لیکن اگر اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آئے، کوئی آزمائش آئے، تو الٹے پاؤں پھر جانا یہ مومن کا کام نہیں ہے، وہ ثابت قدم رہے، برداشت کرے اسے. فَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ، یہ بڑا خسران مبین ہے. جو لوگ اس طرح سوچتے ہیں، ابھی چار کانٹے چبھے نہیں کہ ارادے سارے بدل گئے، کانٹے تو چبھیں گے اس راہ میں، تکلیفیں تو آئیں گی اس راہ میں، اور جنہیں ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں، اگر یہ گلی اپنائی ہے آپ نے تو اس گلی میں تو تکلیفیں تو آئیں گی، زحمتیں تو ہوں گی. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل کے ساتھ حج کا ذکر کیا ہے، اور مصلحت یہ تھی حج کے ذکر کی کہ ان مشرکین مکہ نے ان پر حج روک دیا تھا، مسلمانوں پر نہیں آنے دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا اور یہ کہا کہ تمہیں نہیں معلوم، تم تو اپنی نسبت جوڑتے ہو ابراہیم علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام نے بنیاد رکھی تھی خانہ کعبہ کی، اور خانہ کعبہ کی بنیاد رکھتے وقت انہوں نے جو دعا کی تھی، جو کہا تھا، سنیے اسے بھی. وَإِذْ بَوَّانَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اللَّهَ تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، کہ اس میں شرک نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ نے کہا تو اس میں شرک نہیں کرو گے. وَطَهِرْ بَيْتِ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور اس میرے گھر کو پاک رکھو گے طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے. انہوں نے پہلا جرم تو یہ کیا کہ اس میں بت رکھ دیے، شرک شروع کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو یہ حکم دیا، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اعلان کرو حج کا انسانوں میں. انہوں نے سب کو اجازت دی، اعلان کرایا تمام انسانوں کے لیے. تم کیسے ان کی اولاد میں ہو کہ لوگوں کو حج سے روکتے ہو؟ انہوں نے تو اجازت دی تھی، سب کو اعلان کیا تھا کہ سب حج کو آئیں. اگر تم ان کے ماننے والے ہو تو تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ لوگ حج کے لیے آ رہے ہیں، روکنے کا کیا سوال ہے؟ اور خاموشی سے بین السطور میں اصل میں عرب کے دوسرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی، سمجھائی، ذہن میں ڈالا ان کے کہ دیکھو یہ آج اگر مسلمانوں کو روک رہے ہیں تو یہ مالک نہیں ہیں، اس کے مجاور ہیں، نگراں ہیں. اور یہ مالک بن کر اگر ان کو روک رہے ہیں تو تمہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ آج اگر یہ مسلمانوں کو روک رہے ہیں تو کل تمہیں بھی روک سکتے ہیں، اس لیے اسے برداشت نہیں کرو. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ذالک ومن یعظم حرمات اللہ فهو خیر له عند ربی، جو اللہ کے حرمات کی تعظیم کرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک اس کے لیے بہتر ہوتا ہے. ایک بات یہاں سے ذہن میں یہ آتی ہے جو قرآن آپ کے ذہنوں میں ڈالنا چاہتا ہے کہ ہم اگر فرض کیجیے دین پر عمل نہ کر سکیں، کوتاہ کار ہوں، کچھ غلطیاں کر رہے ہوں، گناہ کر رہے ہوں، خطائیں ہو رہی ہوں، تو جو لوگ عمل کر رہے ہیں اور دین کے شعار پر کاربند ہیں، شاعر دینی پر کاربند ہیں، ان کی تحقیر کبھی نہ کریں. ان کی تحقیر سے دین کی تحقیر ہوتی ہے. مثلا مثال کے طور پر ابھی آپ نے وہ سنا نا کہ صاحب عورتیں نکل آئیں اور سڑکوں پر گانے لگیں، لوگ بھی خوشی خوشی سن رہے تھے، رونے کا مقام تھا. اس لیے کہ اللہ تعالی نے عورت کو عورت کہا ہے، چھپانے کی چیز، راستے گلی کوچوں میں گانے کے لیے نہیں ہو. تو جو اسلام کے خلاف بات ہے وہ تو ظاہر ہے، وہ اگر ہو رہی ہو کہیں تو اس پر خوشی کے سوال نہیں ہے. ہم خود عمل نہ کر رہے ہوں، جب بھی قدر کریں اسی کی جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دیا ہے اور بتایا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، ذالک ومن یعظم شاعر اللہ، جو اللہ کے شاعر کی نشانیوں کی جو شناختیں ہیں دین کی، مقامات ہیں دین کے، جو ان کی تعظیم کرنے والے لوگ ہیں، فإنها من تقوى القلوب، کہ قلب میں تقوی ہے کی دلیل ہے. قلوب میں تقوی ہو تو ظاہر ہے کہ ان کی حرمت ہوگی، ان کا احترام ہوگا، ان کا مقام ہوگا. اور یہ تقوی ہی نکل گیا ہو تو پھر تو نہیں رہے گا کچھ. اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے قربانی کی ایک مثال دی ہے، اور وہ میں ہر سال بتاتا رہا ہوں، آج بھی سنیے، بہت لطف آئے گا. کہا ہے کہ قربانی ہے کیا چیز، تو قتال سے اور جہاد سے مثال دی ہے اس کی، قربانی کی. اور یہ کہا ہے کہ اونٹوں کی قربانی جو ہوتی ہے اس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ ایک صف میں انہیں کھڑا کرتے ہیں. جیسے جہاد آپ کریں، قتال کریں، تو فوج کی ایک صف بنائی جاتی ہے، ایک میمنہ، ایک میسرا، ایک قلب، ایک رائے، ایک آگے مقدمہ ہوتا ہے، کچھ آگے ہوتے ہیں، کچھ پیچھے ہوتے ہیں، کچھ گدائیں لگایا جاتا ہے، کچھ اس طرح صف بنائی جاتی ہے اونٹوں کی. پھر ان کے بھالا بھوگا جاتا ہے، خون اس کے فوارق چھوٹتے ہیں، پھر ان کی صف گرتی ہے، پھر ذبح کیے جاتے ہیں. ان کی مثال دی ہے کہ یہ اونٹ اس طرح گر رہے ہیں صف بصف، ٹھیک ہی تصور کر کے قربانی کرو کہ اللہ جس دن تیرے دین کی ضرورت ہوگی ہم بھی اس طرح اپنی پوری صف اللہ کی راہ میں کٹا دیں گے، اللہ کی راہ میں لگا دیں گے. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، اور یہ قربانی کے اونٹ یہ اللہ نے شاعر اللہ میں سے بنائے ہیں، علامت ہے اسے. لَكُمْ فِيهَا خَيْر، اس میں بڑی خیر ہے تمہارے لیے، بھلائی ہے. فَاسْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ، تو ان کو صف بستہ کر کے ان پر اللہ کا نام لو. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب ان کے پہلو لگ جائیں زمین پر. فَكُلُوا مِنْهَا وَاطِمُ الْخَانِعَ وَالْمُوْتَرُ، پھر تم بھی اس میں سے کھاؤ، اور غریبوں کو کھلاؤ، ناداروں کو کھلاؤ، دوستوں کو کھلاؤ. كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کا کہ ان اونٹوں کو اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے، تمہارے قبضے میں دے رکھا ہے، اور تمہیں بچایا اس سے کہ تم اپنی گردن کٹاؤ ان کی بجائے. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اجر وہی ملتا ہے، انہیں قربان کرتے ہیں ہماری قربانی کا نظام ملتا ہے، اجر ملتا ہے. اصلاً تو اپنا قربان کرنا، اپنے کو قربان کرنا ہے اللہ تعالیٰ. پھر ایک بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ تم تو گوشت کھا کر، گوشت بانٹ کر یہ سمجھتے ہو کہ قربانی ہو گئی، عید آئی آپ نے حلال میٹ والوں کو پیسے دے دیے کہ ایک حصہ ہمارا کر دینا، گوشت بھیج دینا، ہم بانٹ بھی دیں گے، کھا بھی لیں گے، یہی تو ہے نا قربانی، اس سے زیادہ تو کوئی تصور نہیں ہمارا. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اللہ کو اور نہ ان کا خون پہنچتا ہے اللہ کو. وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، بلکہ تمہارے وہ جذبات اور وہ تقویٰ پہنچتا ہے اللہ کو جس نیت سے تم قربانی کر رہے ہو. یہ عہد ہے، خون میں ہاتھ رنگ کر عہد کرو اللہ تعالیٰ سے، اپنے ہاتھ سے قربانی کرنا ضروری ہے، تو خون میں ہاتھ رنگ کر اللہ تعالیٰ سے عہد کرنا پڑتا ہے کہ پروردگار اس وقت ہم اس جانور کا خون دے رہے ہیں تیری راہ میں، لیکن کل تیرے دین کو ضرورت اگر پڑی ہمارے خون کی تو انشاءاللہ ہم دریغ نہیں کریں گے اور اس طرح اپنے گردن بھی کٹائیں گے. یہ عہد ہے جو ہر سال ہم کرتے ہیں، اصل قربانی یہ ہے. وَلِتَكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہدایت دی ہے اس پر تکبیر کہو. محض یہ نہیں کہ جانور پر اللہ اکبر کہہ دیا، اس جانور پر جو اللہ اکبر کہتے ہو اس طرح اللہ کی کبریائی کو ہر جگہ قائم کرو. وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، محسنین کو بشارت سنا دو. اس کے بعد پھر جہاد کی آیتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اذن دے دیا ہے. مگر ایک بات یہ سمجھائی ہے، بڑی عجیب بات ہے، یہ تو سمجھایا ہے کہ جہاد ہوا تم فتح پا گئے، تو مسلمان اگر فتح پا گئے تو کریں گے کیا؟ حکومت جتائیں گے، اقتدار میں آئیں گے، دنیا کو مظلوم بنائیں گے، دنیا سے بدلے لیں گے؟ نہیں، نماز سے انہوں نے شروع کیا تھا، نماز اور زکوٰۃ سے کام شروع کیا تھا، نماز قائم کی تھی، زکوٰۃ دی تھی، یہی سے تو کام شروع ہوا ہمارا. فرمایا کہ جب تمہیں اقتدار ملے گا تو بھی تمہارا کام یہی ہوگا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. اب انفرادی طور پر کرتے تھے، اس کے بعد ایک نظام قائم ہو جائے گا. دیکھیے وہ کتنی اچھی آیت ہے، یاد رکھیے. اور یہ بات بتا دیتی ہے یہ آیت کہ مسلمان جو اقتدار چاہتے ہیں یا حکومت بناتے ہیں اپنے لیے نہیں چاہتے، اللہ کے لیے چاہتے ہیں کہ اللہ کے قانون نافذ ہوں، ہم تو اتباع کرنے والے ہوں گے، ہمارا کام اس وقت بھی یہی ہوگا جو اب ہے، یہی نماز اور قیام یہ کریں گے، ہم خود اتباع کریں گے اس کی، لیکن اللہ کا قانون دنیا والوں پر نافذ ہو جائے. اور اتنا مشکل کام ہے یہ اقتدار میں آ جانا کہ لوگ روتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو یہ حال تھا کہ وہ راتوں کو سکون سے سو نہیں سکتے تھے اپنے امیر المومنین خلافت کے دور میں، رات بھر چکر لگاتے تھے. ایک دن پہنچے، ایک گلی میں سے گزر رہے تھے، رعایا کو حال معلوم کرتے تھے کس حال میں ہیں، کون کس حال میں ہیں. ایک گلی میں سے گزر رہے تھے, رونے بچوں کے رونے کی آواز آئی, تو آپ نے ہنڈی کھٹکھٹائی, اندر گئے. ایک بوڑھی عورت تھی اور اس کے چولہے پر ہانڈی رکھی ہوئی تھی, اس میں چمچہ پڑا ہوا تھا, بچے رو رہے تھے, چیخ رہے تھے. تو پوچھا بڑی بی سے کہ بڑی بی, یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا, مسافر تم بھی آ گئے, میرے پاس تو ان بچوں کو کھلانے کے لیے نہیں ہے, یہ رو اس لیے رہے ہیں کہ بھوکے ہیں, میرے پاس کچھ ہے نہیں دینے کے لیے. اور جب سے یہ عمر خلیفہ ہوئے ہیں انہوں نے خبر نہیں لی ہماری. حضرت عمر بڑی بی سے کہہ کے گئے کہ میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں. یہ گئے بیت المال سے, کچھ آٹا لیا, کچھ دالیں لی, کچھ اور چیزیں لی, کچھ گھی لیا, اور اپنے کاندھے پر لا کے روانہ ہوئے اس گھر کی طرف. راستے میں ایک صحابی ملے, کہنے گئے امیر المومنین کہاں جا رہے ہیں آپ, یہ سب لادے ہوئے, لائیے میں لے جاؤں. تو امیر المومنین نے کہا, آج تو تم بوجھ اٹھا لو گے, کل نہیں اٹھاؤ گے میرا بوجھ, اس لیے آج بھی مجھے اٹھانے دو, کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا ہے, میں نے یہ ذمہ داری سنبھالی تھی, مجھے اس کا حق ادا کرنا ہے. اس بڑھیا کے گھر پہنچے, آٹا گوندا, کچھ پکایا, اور آپ نے پڑھی ہوگی سیرت میں یہ بات بھی پڑھی ہوگی, نہیں پڑھی ہے تو افسوس ہے, اپنے بزرگوں کی سیرتیں ضرور پڑھیے, ایمان تازہ ہوتا ہے. تو سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ سالن پکا رہے تھے تو پھونک رہے تھے, لکڑیوں کو پھونک رہے تھے دھوئے کو, داڑھی گھنی تھی تو ساری داڑھی کالی ہو گئی دھوئے سے. بڑی بی نے کہا کہ لاؤ بیٹا میں پکا دوں, تم کہاں پریشان ہو رہے ہو؟ کہنے لگے بڑی بی, میں نے ان بچوں کو روتے ہوئے دیکھا تھا, جی چاہتا ہے کہ ان کا ہنستے ہوئے بھی دیکھ لوں. پکانے لگے, جب پکایا, بچوں کو کھلایا, وہ خوش ہو گئے, بڑی بی بھی خوش ہو گئی, تو رخصت ہونے لگے. اس بڑھیا نے کہا, اللہ تیرا بھلا کرے جوان, خلافت کے لائق تو تھا, لوگوں نے عمر کو خلیفہ بنا دیا, خلافت کا مستحق تو تھا, امت کا خلیفہ تو ایسے ہی ہوتا ہے, ایک ایک کی فکر رکھتا ہے. پہنچے وہاں اور بڑی بی سے کہا کہ تم کل دربار میں وہاں آ جانا, میں سفارش کروں گا تمہاری تاکہ ان کے لیے وظیفہ ہو جائے. تو پہنچی بڑی بی, دیکھا کہ حضرت عمر بیٹھے ہوئے, ڈری خوف زدہ ہوئی کہ کل میں نے تو عجیب بات کہہ دی اس بڑی بی, اس جوان سے, اور یہ تو خلیفہ خود ہے, واقعی اس لائق ہے. دعائیں کی, کہا بڑی بی تم پریشان نہ ہو, خطا میری ہی تھی, غلطی میری ہی تھی, جب میں نے یہ ذمہ داری سنبھالی ہے تو تمہاری فکر مجھے کرنی چاہیے. ایک اور رات گزری ان پر, ہمارے اسلاف کے واقعات بڑے ایمان افروز ہیں. ایک اور رات گزری ان پر, ایک اور گلی میں سے گزرے, وہاں بھی اس طرح کا منظر تھا. تو پوچھا انہوں نے کہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ ان کا وظیفہ مقرر نہیں ہوا. کہا انہوں نے اطلاع کی ہے وہاں؟ پوچھو عورت سے, عورت سے پوچھا گیا کہ اطلاع کی ہے؟ اس عورت نے کہا کہ اطلاع میں کروں گی یا خلیفہ وہ ہے, اسے فکر ہونی چاہیے, اس کی ذمہ داری ہے یہ. تو اس شخص نے ان سے کہا کہ یہ اس کے قلمرو میں شاید نہ آتی ہو یہ جگہ. تو کہا کہ بھائی اگر اس کے ایریے میں نہیں آتی ہے تو کسی کو دے دے, کیوں سنبھال رکھا ہے, اپنی حکومت میں کیوں شامل کر رکھا ہے اس کو اگر ذمہ داری نہیں سنبھال سکتا. تو یہ روتے تھے اور کہتے تھے کہ دریا کے کنارے کوئی بکری کا بچہ بھی اگر بھوکا مر گیا تو ذمہ داری تو عمر پر آئے گی, اس لیے کہ اس کی قلمرو میں ہے. یہ خلافت اور اسلامی حکومت کی ذمہ داریاں یہ ہوتی ہیں. اس لیے قرآن نے کہا ہے, یہ لفظ یاد رکھیے گا, الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ, اگر ہم نے ان کو اقتدار عطا کیا تو یہ نمازیں قائم کریں گے اور زکات دیں گے. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ, اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے آخر میں, میں مختصر کر رہا ہوں, باتیں تو غور سی بھی سمجھانا تھی, مختصر کر رہا ہوں, آخر میں پھر ایک مثال کے ذریعے سمجھایا کہ جس شرک کی بنیاد پر انہوں نے اپنی زندگیاں تعمیر کی ہیں اس شرک کتنا بے بنیاد ہے, بنیاد لیس ہے, اس کی کوئی بنیاد نہیں, کوئی سمجھ میں آنے والی چیز نہیں, اور اتنی زندہ مثال دی ہے اس کی کہ شاید میں آپ کو رات بھر سمجھاؤں تو نہ سمجھا سکوں جتنی کمزوری شرک کی اللہ کی اس دی ہوئی مثال سے ایک سیکنڈ میں سمجھ میں آئے گی. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ, اے انسانوں ہم تم سے شرک کی ایک مثال بیان کرتے ہیں, ایک مثل بیان کرتے ہیں, فاستمعوا لہ, کان لگا کر سنو, فاستمعوا لہ, کان لگا کر سنو, غور سے سنو, ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا, خدا کو چھوڑ کر جن کی پوجا یہ لوگ کر رہے ہیں, جن کو یہ طاقتور مان رہے ہیں, جن کو یہ سپر پاور مان رہے ہیں, لن یخلقوا ذبابا, وہ ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے, یہ طاقت نہیں ہے ان میں کہ ایک مکھی پیدا کر سکتے. لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ, چاہے سارے کے سارے اتحاد کر کے جمع ہو جائیں, سارے اتحادی جمع کر ہو کر سپر پاور والے بھی ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے, یہ تو ان کی عاجزی اور ان کی ساری کا حال ہے, بے بسی کا. میں سمجھا سکتا ہوں یہ بات آپ کو, قرآن نے ایک سیکنڈ میں سمجھائی, لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ, نہیں پیدا کر سکتے ایک مکھی کو چاہے سب کے سب متحد ہو جائیں, اتحاد کر لیں. اتنا ہی نہیں, مَن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا, اور اگر ان کے کھانے میں سے یا ان کے تبرکات میں سے مکھی کوئی ریزہ چھین کے لے جائے ان سے, مکھی ان سے چھین کے لے جائے, اور کیجئے قرآن کے الفاظ, آہا ہا کیا زبردست, وَن يَسْلُبْ الذُّبَابُ شَيْئًا, اور اگر مکھی ان کے کھانے میں سے یا ان کے تبرکات میں سے کوئی ریزہ ان سے چھین کر لے جائے, لا یستنقذوہ منہ, تو اس سے یہ واپس نہیں لے سکتے. میں رات بھر سمجھاؤں تو نہیں سمجھ میں آئے گا, جو ایک فقرے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھا دی, اتنی عاجزی ہے نہیں, اتنی بے کسی, اتنی بے بسی ہے, یہ شرک. وَإِن يَسْلُبْ ذُبَابَ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ, اور کبھی آپ نے کتاب پڑھتے ہوئے, مشکل تو یہ ہے کہ امریکہ میں چھوٹے کیڑوں کو مارنے کے لیے اتنی دوائیں ڈالی جاتی ہیں کہ کبھی کوئی کیڑا نظر ہی نہیں آتا, کتاب میں کبھی کبھی ایک کیڑا ہوتا ہے, جو بہت باریک سا سیاہ تل سا معلوم ہوتا ہے لیکن کتاب پر چلتا ہوتا ہے، اگر ذرا انگلی رکھ دیں تو وہ وہیں ڈھیر ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے. سوچئے کہ اس کیڑے میں جان کس نے ڈالی، اس کا جگر کس نے پیدا کیا. وہ ایک معمولی سا، وہ ہے خدا، وہ ہے رب، وہ ہے اللہ. ضعف الطالب والمطلوب، کتنے کمزور ہیں یہ طالب، یہ شرک کرنے والے، اور جو ان کے مطلوب ہیں وہ کتنے کمزور ہیں، نہ وہ یہ کر سکتے ہیں نہ یہ کر سکتے ہیں. ما قدر اللہ حق قدری، ان لوگوں نے اللہ کی قدر پہچانی ہی نہیں، نہیں پہچانا اللہ کو. ان اللہ لقوی عزیز، وہ اللہ تعالی بہت طاقتور ہے اور بہت ہی غالب ہے. اس کیڑے کو بھی روزی وہی پہنچاتا ہے، اس کا بندوبست بھی وہی کرتا ہے، اور پھر پتھر میں کیڑا ہوتا ہے، اس پتھر کے کیڑے کو پتھر کے اندر کون پہنچاتا ہے، اور پھر کسی محدث نے، کسی بزرگ نے لکھا ہے کہ مرغی ایک جگہ چونچ مار مار کے کھاتی ہے، اس نے آج اسے چونچ ماری، پنجے مارے، آج بھی اسے رزق ملا اور سب کھا گئی، کل پھر وہیں پنجہ مارے گی اور چونچ مارے گی، وہیں سے پھر رزق ملے گا اسے، پرسوں پھر وہیں مارے گی ملے گا. یہ کون ہے دینے والا، کون ہے دینے والا؟ اور فرض کیجئے کہ اس کی ذات پر یقین نہ کریں، آپ کی بھوک اگر بند ہو جائے، دنیا بھر کی دولت دے دیں، کیا لگ سکتی ہے کہیں سے بھوک؟ کون نہیں دے سکتا. ہارون الرشید کے زمانے میں ہماری حکومت کا حال یہ تھا کہ جیسے آج کہتے ہیں برطانیہ کے بارے میں کہ ان کی حکومت میں سورج ڈوبتا نہیں تھا، ہارون رشید کے زمانے میں بھی یہی بات تھی کہ اتنے بڑے حصے میں ان کی حکومت تھی کہ سورج ڈوبتا نہیں تھا. وہ ایک مرتبہ گئے جنگل میں تو دیکھا کہ ایک فقیر ننگ دھلنگ جھاڑے کے موسم میں اللہ کا ذکر کر رہا ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. کہا بابا تمہاری زندگی کیسے گزرتی ہے، رات کیسے گزرتی ہے؟ انہیں بڑی فکر ہوئی کہ بیچارہ یہاں جنگل میں ہے. اور فقیر نے کہا ہارون آدھی تو تیری طرح گزرتی ہے اور آدھی تو اس سے اچھی گزرتی ہے. وہ بہت فکر مند ہوا ہارون کہ یہ مجھ سے اچھی کیسے گزرتی ہے بھائی. تو کہا بابا اس کی ذرا تشریح کریں آپ، کیا بات ہے؟ کہا تشریح یہ ہے کہ آدھی رات تو بھی سو کے گزارتا ہے، میں بھی سو کے گزارتا ہوں، آدھی جو رہ جاتی ہے اس میں تو غافل پڑا رہتا ہے، میں اللہ کی یاد کرتا ہوں، آدھی تجھ جیسی گزر گئی، آدھی تجھ سے بہتر گزری. کہنے لگے ہارون کہ بابا کچھ ضرورت ہو تو مانگ لو. تو اس فقیر نے کہا ہارون میں تم سے کیا مانگوں، تم یہ بتاؤ کہ اگر تمہیں پیاس لگی ہو، پیاس سے جان نکلی جا رہی ہو، اور کوئی تمہیں ایک آدھا کٹورا پانی دے تو کیا دے دو گے اسے؟ کہا اگر میری جان نکل رہی ہو تو میں تو آدھی حکومت دے دوں گا اسے، آدھا کٹورا پانی لے لوں گا، پی لوں گا. کہا اگر پانی پینے کے بعد تمہارا پیشاب بند ہو جائے تو کیا کرو گے، کیا دے دو گے؟ کہا جی سلطنت اور بھی دے دوں گا. تو کہنے لگے جس سلطنت کی قیمت یہ ہے کہ آدھا کٹورا پانی اور پیشاب کا بند ہونا، اس سے میں کیا مانگوں، میں اس سے کیوں نہیں مانگوں جو جس نے تجھے یہ حکومت دیے ہیں. یہ اسلاف کے واقعات ایمان کو تازہ کرنے کرتے ہیں، اور کبھی کبھی گاہے گاہے باز خانی قصہ پاری نہ راہ، کبھی کبھی اسے پڑھتے رہنا چاہیے، اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے. اے ایمان لانے والو، ارکعوا واسجدوا وعبدوا ربکم، رکوع کرو، سجدے کرو اور اللہ کی عبادت کرو، وَفْعَلُوا الخیر اور خیر کے کام کرتے رہو، برے کاموں سے بچتے رہو، خیر کے کام کرتے رہو. اور خیر کے کام کے معنی یہ ہے، دیکھیے اللہ سے تعلق تو ہو گیا، رکوع کر لیا، سجدہ کر لیا، عبادت کر لی، یہ تو خیر کا کام ہو گیا ہے. وَفْعَلُوا الخیر کے معنی یہ ہے کہ انسانوں سے اچھا تعلق رکھو، انسانوں کا حق ادا کرو. اور ہمارے دیندار آج کے دور کے مسجد کا حق تو ادا کریں گے لیکن انسانوں کا حق نہیں ادا کریں گے، یہ کوتاہی ہو رہی ہے. حالانکہ ایک انسان کی عزت مسجد سے زیادہ ہے، خانہ کعبے سے زیادہ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا خانہ کعبے کو متوجہ کر کے کہ اے حرم کعبہ تیری بڑی عزت ہے، بڑا مقام ہے تیرا، مگر ایک مومن کی جان تجھ سے زیادہ عزیز ہے. ہم اس کی حرمت تو کرتے ہیں لیکن انسان کی حرمت نہیں کرتے، انسان کی عزت نہیں کرتے، انسان کے دل کو تکلیفیں پہنچاتے. فارسی کا ایک شعر ہے، دل بدست تاور کے حج اکبر است، لوگوں کا دل ہاتھ میں لو یہ حج اکبر ہے. وز ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، اور ہزاروں کعبوں سے ایک دل بہتر ہے. کعبہ بنیاد خلیل آزر است، کعبہ تو بنیاد ہے ابراہیم علیہ السلام کی جو آزر کے بیٹے تھے. دل گزرگاہ ہے جلیل اکبر است، اور دل تو گزرگاہ ہے اللہ تعالی کی، جو جلیل اکبر ہے. اس کا تصور اس دل میں آتا، اس کا تقویٰ اس دل میں ہوتا، اس پر ایمان اس دل میں ہوتا ہے. اس دل کی بے عزتی نہ کرو، اس دل کا احترام کرو. وَفْعَلُوا الخیرہ میں خاص طور پر یہ بات ہے کہ انسان کے حقوق ادا کرو. اللہ کا حق ادا ہوا، ارکعوا واسجدوا، رکوع کرو، سجدہ کرو اور اللہ کی عبادت کرو، یہ ایک طرف. وَفْعَلُوا الخیر اور خیر کے کام کرو، کسی کو تکلیف دکھ نہ پہنچے تم سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ وہ نماز پڑھا رہے ہوتے اور ظاہر ہے ان کی نماز، رسول اللہ کی نماز، امت کی زندگی بھر کے سجدے، قیامت تک کی عبادتیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ، ایک سجدہ افضل ہے ان سب سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کبھی کبھی نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں اور جی چاہتا ہے قرات اور طویل کروں، لمبی نماز پڑھوں، لیکن پیچھے سے کسی عورت کے رونے کی آواز کان میں آتی ہے، کسی بچے کے رونے کی آواز کان میں آتی ہے، تو میں نماز مختصر کر دیتا ہوں اس خیال سے کہ اس بچے کی ماں نماز میں شریک ہوگی، بچے کے رونے سے اس کے دل کو تکلیف نہ پہنچ جائے. یہ ہے دین، وفعل الخیر، یہ دین ہے. دین کے اس پہلو کو ہم نے بہت نظر انداز کر رکھا ہے، بہت کمزور کر رکھا ہے. وفعل الخیر لعلکم تفلحون، فلا تو جب پاؤ گے، ورنہ کہیں قیمت نہیں رہے گی. یہ نہیں کہ اللہ کی نظر میں نہیں رہے گی، آپ انسان کی قدر نہ کریں، دنیا میں بھی آپ کی قیمت نہیں رہے گی، انسانوں کی سوسائٹی میں کوئی مقام نہیں رہے گا. وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اور اللہ کی راہ میں حق ادا کرو، جہاد کا، جد و جہد کا حق ادا کرو، کوشش کرو. واجتباکم، اس نے تمہارا انتخاب کیا ہے. روئیے، سوچئے کبھی غور سے. واجتباکم، اس نے تمہارا انتخاب کر لیا ہے. لاکھوں بندے تھے اس کے، کروڑوں بندے ہیں، یہ چند نہ ہیں جن کو منتخب کیا ہے اللہ نے، یہاں بٹھایا، سب کو نہیں آنے دیا دروازے. واجتباکم، جب یہ لفظ پڑھیں روئیں اللہ کے حضور کہ پروردگار تو نے ہمارا انتخاب کیا، ہم اس لائق تھے، تو نے جب ہمارا انتخاب کیا ہے تو تیرے انتخاب کی ناقدری نہیں کریں گے، ہم حق ادا کرنے کی کوشش کریں گے. واجتباکم، اس نے تمہارا انتخاب کیا. اور دین میں کوئی سختی نہیں کہی ہے تم پر، بہت آسان ہے دین، تم تمہاری سہولتوں کے لیے جو پابندیاں لگائی ہیں. ملت آبیکم ابراہیم، تمہارے ابراہیم کی ملت ہے. ہو سماکم المسلمین، اللہ ہی نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، مسلم رکھا ہے. بہت مغرب نے کوشش کی کہ ہمارا یہ نام مٹا دیا جائے، چنانچہ ان کے لٹریچر میں آپ کا نام مسلم نہیں ہے، مومڈن ہے. مٹانے کی کوشش کی، اس نام کو ختم کرنے کی کوشش کی، اس لیے کہ انہوں نے اپنا تو مٹا لیا، وہ یہود ہو گئے، وہ نصارہ ہو گئے، تھے مسلم، وہ بھی مسلمان تھے. آپ کے بھی نام کی مٹانے کی بھی بہت کوششیں ہوئیں. ہوا سماکم المسلمین، ہم مسلمان ہیں، اعلان کیجیے، بتائیے، انا اول المسلمین، ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں. اور اسلام کی جو علامتیں ہیں ان کو چھپائیے نہیں، وہ ظاہر کیجیے. یہ فخر کی بات ہے، قابل قدر بات ہے ہمارے لیے کہ اللہ نے ہمیں نوازا. اجتباکم، اللہ نے انتخاب کیا ہمارا اس کام، من قبل و فی ھذا، اس سے پہلے بھی اور اس کام میں بھی. لیکون الرسول شہیدن علیکم، تاکہ رسول تم پر شہید ہوں اور تم دنیا والوں پر شہادت دو دین کی. کتنی بڑی ذمہ داری ہے، جس طرح رسول نے 23 سال میں شہادت تم پر دی ہے دین کی، تمہیں بتایا دین، ایسی سارے دنیا کے انسانوں پر تم شہید بنائے گئے ہو رسول کے بعد. فاقیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ، پس نماز قائم کرو، زکات دو. واعتصموا باللہ، اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو، پنجا جماؤ، مضبوطی سے اللہ کو پکڑ لو، اللہ کے ہو رہو. اور کوئی اللہ کا ہو جائے تو پھر اس کا اللہ نہ ہو یہ تو نہیں سمجھ میں آتا. اللہ کے نہ ہوئے ہم تو ظاہر ہے وہ ہمارا کیسے ہوگا؟ ہم سارا حق تو چاہتے ہیں اللہ کا، کہ اللہ یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے. آپ بھی ہوئے کبھی اس کے؟ کتنی راتیں گزاری ہیں، کتنے راتیں تڑپے ہیں کہ اللہ کے دین کو ہم نہیں پہنچا سکے بندوں تک، کوئی تڑپ کی گزری ہے رات؟ ہوا مولاکم، وہ تمہارا مولا ہے، تمہاری ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے، تمہاری عزت و آبرو کی حفاظت کرتا ہے، تمہارا کارساز ہے وہ. نعم المولا و نعم النصیر، کتنا بہترین مولا ہے، کتنا بہترین مددگار ہے. جس کا خدا ہو اسے مایوس ہونے، ڈرنے، پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ساری کائنات کا جو مالک ہے وہ جب ہمارا مولا ہے تو ہمارے لیے کیا پریشانی کی بات ہے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.